وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان میں ایک غیر سرکاری ادارہ پلڈاٹ کی رپورٹ سے شروع کریں گے کہ فوج اور عدلیہ کا طرز عمل جانبدار رہا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے انتخابات پر شک پیدا ہوا ہے. آگے چل کر ہم پاک بھارت بات چیت اور آخر میں چین کی طرف سے ایرانی صدر سے ملاقات پر بات کریں گے. اور آج ہم فیس بک پہ بھی ہیں، لہٰذا اگر آپ لوگ کمپیوٹر کے قریب ہیں تو آپ جا کر facebook.com/voa urdu پر جا کر کامنٹس دے سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-89. اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے کرنل فاروق احمد سے، جو آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ ہوں گے اے پی پی کے سابق چیف اور جو بین الاقوامی تعلقات کے ماہر بھی ہیں، محمد ریاض. آگے چل کر ہم بات کریں گے سندھ سوشل سائنٹسٹ فورم اور الیکشن مانیٹر اسحاق سومرو کے ساتھ. آئیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس پہلے موضوع پر ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کرنے والے ایک موقر غیر سرکاری ادارے پلڈاٹ نے عام انتخابات سے قبل مختلف اداروں اور عوامل سے متعلق پائے جانے والے تاثر پر مبنی اپنی تازہ تجزیاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ فوج کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ کی غیر جانبداری سے متعلق تاثر انتہائی منفی ہے. منگل کو جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال اپریل سے رواں سال مارچ کے دوران 11 مختلف حوالوں سے انتخابات سے قبل شفافیت کے بارے میں مواد کا جائزہ لے کر انہیں انتہائی غیر منصفانہ، غیر منصفانہ، منصفانہ اور اچھے تاثر کے درجوں میں تقسیم کیا گیا. ادارے کے سربراہ احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایسی 11 چیزیں ہیں جو انتخابی عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اسی بنا پر ان کا جائزہ لیا گیا.
فوج کا کیا طرز عمل ہے، عدلیہ کا کیا طرز عمل ہے، ہمارے احتساب کرنے والے اداروں کا کیا طرز عمل ہے، الیکشن کمیشن کا کیا طرز عمل ہے، پھر ہماری انتخابی فہرستیں کیسی ہیں، جو انتخابی حلقوں کی حلقہ بندیوں کا کام ہے وہ کیسا ہوا ہے، میڈیا، پرائیویٹ میڈیا اور سرکاری میڈیا، اس کا کیا رول رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم نے 11 حصوں میں بانٹا ہے اور ہر حصے کی پوری ایک سال کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو ہم نے ایک کیٹلاگ کیا ہے.
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں سے متعلق فوج کے غیر جانبداری کے بارے میں تاثر انتہائی خراب ہے، اور اسی طرح ریاستی اداروں اور مختلف مفادات کے تناظر میں نجی ذرائع ابلاغ کی آزادی کو بھی اسی درجے میں رکھا گیا. سرکاری میڈیا کی غیر جانبداری کا تاثر بھی درست نہیں، اور تجزیاتی رپورٹ کے مطابق یہ غیر منصفانہ کے زمرے میں آ رہا ہے، اور اسی طرح احتسابی عمل، عدلیہ کا آزادانہ اور غیر جانبدارانہ طرز عمل بھی اسی درجے میں آیا ہے. تاہم انتخابات کے ذمہ دار ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی غیر جانبداری اور آزادانہ طرز عمل کے بارے میں تاثر شفاف ہے. پلڈاٹ کے ڈائریکٹر احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ گو کہ یہ رپورٹ تاثر کے تجزیے پر مبنی ہے، لیکن یہ ایک ایسی صورتحال کو ظاہر کرتی ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے.
بنیادی مقصد یہ کرنے کا اس وقت یہ تھا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے آپ کو اس تاثر کو زائل کریں اور اپنے آپ کو عوام کی نظروں میں نیوٹرل ثابت کریں، تاکہ یہ انتخابات کے بعد تو اتنے بھی ٹو لیٹ، تو ابھی بھی 2 مہینے باقی ہیں اس تاثر کو زائل کیا جا سکتا.
پاکستان میں عام انتخابات 25 جولائی کو کروانے کا اعلان کیا جا چکا ہے. حکمران جماعت مسلم لیگ نون اپنے قائد نواز شریف سے متعلق عدالتی کارروائیوں پر انگشت نمائی کرتی آ رہی ہے، جبکہ خود نواز شریف حالیہ ہفتوں میں کھل کر ریاستی اداروں پر ان کے ساتھ جانبدارانہ رویہ رکھے جانے کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں. دوسری طرف حزب مخالف کی 2 بڑی جماعتوں کی طرف سے سابق وزیراعظم کے اس موقف کو ریاستی اداروں سے متعلق بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے. فوج اور عدلیہ کی طرف سے یہ کہا جا چکا ہے کہ وہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں اور اس کی حمایت کے عزم پر قائم ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اس وقت ہم فیس بک پر بھی ہیں اور جو فیس بک پہ کامنٹس آ رہے ہیں، حیات اللہ محمد حسانی نے کچھ لکھا ہے، پیرزادہ عارف نے لکھا ہے، پسند کر رہے ہیں ہمارے پروگرامز کو. اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. ہم چلتے ہیں آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد کی طرف. کرنل فاروق، سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ انتخابات کو 2 مہینے رہ گئے ہیں اور ایک غیر سرکاری ادارہ پلڈاٹ کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ فوج اور میڈیا سیاسی پارٹیوں اور امیدواروں کی طرف غیر جانبدار نہیں ہے. اس تاثر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی السلام علیکم. دیکھیں یہ الیکشن ایئر ہے اور پاکستان میں یا کسی بھی اور ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی الیکشن ایئر ہوتا ہے اس میں کافی کنٹروورسیز کریٹ ہوتی ہیں اور یہ گورنمنٹ کے لیے اسٹیٹ کے لیے ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. بٹ نیور دی لیس اسی طرح یہ پل ڈیٹ کی جو رپورٹ ہے, سب سے پہلے میں تھوڑا پل ڈیٹ کا بھی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اس کو پاکستان میں بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا کیونکہ یہ ایک امریکن این جی او ہے اور اس کے جو بھی رپورٹس آتی ہیں اس کو سوسائٹی میں بہت پازیٹیولی نہیں دیکھا جاتا اور یہ کوئی خاص ایک ایجنڈا کے ساتھ کرتے ہیں. آل دو ان کا مین ایجنڈا تو یہی ہے کہ یہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں یا پارلیمنٹ اور ان کے پارلیمنٹ ممبرز کی ٹریننگ وغیرہ اور اس طرح بلا بلا, اس میں ان کا بڑا اچھا رول ہے. لیکن ان کی رپورٹس جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جیسے ایک اگر کرپشن پہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ لیڈرز جو ہیں وہ احتساب کے عمل سے گزر رہے ہیں تو ابھی آپ سمجھتے ہیں آج کل کے ہر کسی کے میڈیا سیلز ہیں اور وہ سوشل میڈیا یا بھلے الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا, تو پاکستان میں آج کل نگیٹو خبریں خوب زور و شور سے پھیلائی جاتی ہیں جسٹ ٹو یو نو سیو دیئر اون اسکن. تو میں اسی تناظر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بالکل جو آج کل سوشل میڈیا پہ مین میڈیا میں ہو رہا ہے تو یہ پل ڈیٹ نے اسی سے اس چیز کو اس ٹرینڈ کو پک کیا ہے. لیکن ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے یا اس رپورٹ میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. اگر میرے خیال میں کوئی تھوڑی بہت ریسرچ کرے گا اور محرکات جاننے کی کوشش کرے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا. ابھی میں آتا ہوں پاکستان آرمی کے ان الیکشنز میں یا الیکشن کو سپورٹ کرنے میں رول میں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ فاٹا کا بل پاس ہوا ہے جو کہ ایک تاریخی لمحہ ہے.
کرنل فاروق ہم ذرا سا ہٹ رہے ہیں موضوع سے کیونکہ ہم انتخابات پر رہنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اے پی پی کے سابق چیف ہیں محمد ریاض, سینئر صحافی ہیں, اسلام آباد میں ہوتے ہیں. محمد ریاض آپ بتائیے, آپ وفاقی دارالحکومت میں ہیں, وہاں انتخابی سرگرمیاں چل رہی ہیں, آپ نے ان کو دیکھ کر کیا تاثر لیا ہے؟
دیکھیں پاکستان میں تو آج دن تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوائے ایک آدھ وہ بھی یعنی جنرل یحیٰ خان نے جو 1970 کے الیکشن کروائے تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی وہ الیکشن جو ہے وہ تو بڑے شفاف ہوئے اور اس میں دو پارٹیاں بڑی ایمرج ہو کر آئیں لیکن بعد ازاں ان کے نتائج قبول نہیں کیے گئے. تو اس کے بعد جو ہے پاکستان ایک حادثے سے دو چار ہوا. اس کے بعد سے پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوتے رہے ہیں, میں تو خود جو ہے ایک جرنلسٹ ہوں اور مجھے خود اندازہ ہوا ہوتا رہا ہے مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر جانے سے یا اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کی جو شکایات ہوتی تھیں ان کی روشنی میں کہ کس طریقے سے کسی ایک آدھ پارٹی جو ہے اس کے حق میں فضا ہموار کی جاتی ہے. اس میں کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا آپ نے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ میڈیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے, پلاننگ کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے. تو پاکستان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پورے اپنے پیریڈ کے اندر کبھی بھی انہوں نے کوئی سیاسی کام تو کیا نہیں ہوتا, نہ انہوں نے کبھی اپنے لوگوں کی تربیت کی ہوتی ہے, نہ کبھی انہوں نے خود کو الیکشن کے لیے تیار کیا ہوتا ہے, نہ انہوں نے کبھی دھاندلی کو روکنے کے لیے کوئی اپنا میکانزم تیار کیا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جن پارٹیوں کی سودے بازی نہیں ہو سکتی یا جو اقتدار میں نہیں آ سکتی یا جن کو ڈچ کر دیا جاتا ہے تو وہ پھر بعد میں جو ہے ریگنگ کا واویلا بھی کرتی ہیں. لیکن حالیہ جو اس وقت پاکستان کے اندر سلسلہ جاری ہے, جس طریقے سے مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی یعنی ایک آدھ دن کے بعد ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی, تو اس طریقے سے نواز شریف کے ساتھ جو مقدمات ہیں یا جس طریقے سے ان کو وہ ڈیل کیا جا رہا ہے وہ اس کے اندر میاں صاحب جو ہے وہ کچھ ضرورت سے زیادہ مظلوم بن گئے ہیں. اور یہ تاثر جو ہے یہ میاں صاحب اس کو کیش کر رہے ہیں اور انہوں نے یعنی کافی آگے بڑھ کر جو ہے کھیلنے کی کوشش کی ہے. مثلا یہ کہ انہوں نے خلائی مخلوق کا بھی کہا, انہوں نے کہا اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں, انہوں نے نیب پر بھی انگلی اٹھائی, یہ سارے سلسلے ہیں. لیکن درست ہے, ہو سکتا ہے میاں صاحب جو کہہ رہے ہوں وہ درست ہے, وہ لیکن میاں صاحب نے اپنے ادوار میں ماضی میں جس طریقے سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس لیے آج وہ نہتا ہے.
ہم اس موجودہ
جو اس وقت جو میرا کہنے کا مطلب ہے جو پاکستان کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اس میں ایک ہوتی ہے پری پول رگنگ, ایک ہوتی ہے ڈیورنگ دا پول رگنگ, اور ایک ہوتی ہے پوسٹ پول رگنگ. تو یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں, اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کی نظر ہوتی ہے. تو امریکہ ہی کے
محمد ریاض آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم جو موجودہ الیکشنز ہیں ان پر بہت ہی خاص باتیں کرنا چاہتے ہیں, اور میں کرنل فاروق احمد کو دوبارہ پوچھوں گی یہ سوال کہ جو اخبارات میں خبریں آئی ہیں اس کے بقول پی ٹی آئی ہو یا جے یو آئی فضل الرحمان گروپ ہو جس میں عمران خان ہیں یا شیخ رشید ہیں اور مولانا فضل الرحمان ہیں, ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سرکار نے ان کو سب سے زیادہ سیکیورٹی فراہم کی ہے, یعنی کہ سرکار تو پی ایم ایل نون کی ہے لیکن وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ فوج نے سب سے زیادہ ان لوگوں کو اس وقت سیکیورٹی فراہم کی ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
میرے خیال میں یہ کوئی میڈیا کی رپورٹ ہی ہو سکتی ہے, بیکاز دیکھیں پولیٹیکل لیڈرز کو ڈائریکٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام تو ہو سکتا ہے لیکن پاکستان آرمی کا تو بالکل بھی نہیں ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ پروونشل لیول پہ لیٹس سے اگر پنجاب میں میرے خیال میں تمام جو بھی پرومیننٹ فگرز ہیں ان کو سیکیورٹی پرووائڈ ایز پر بھی بک کی جا رہی ہے اور اسی طرح ہی کے پی میں بھی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس خبر میں کوئی بہت زیادہ اس کی ویلیڈیٹی ہے, یہ مجھے ایسے ہی ہیر سے لگ رہی ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں, دیکھیں الیکشنز کے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف کی آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ آرمی پاکستان آرمی چاہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور وہ ٹائم پر ہوں. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ تو چیف آف آرمی اسٹاف کے بیان اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آلموسٹ اس کی گارنٹی دی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ جو بھی پاکستان آرمی کے خلاف آ رہا ہے اس میں کوئی بہت زیادہ کریڈیبلٹی نہیں ہے, یہ صرف ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. جی
جی, ہمیں بہت سارے لوگوں نے اس وقت جو ہیں کامنٹس دیے ہیں. پھر زیادہ عارف نے کہا ہے کہ پاک الیکشنز کے بھارت اور پاکستان پر تعلقات کا کیا اثر ہوگا, خاص طور پہ کشمیر کا ایشو کس طرح متاثر ہوگا. دلچسپ سوال ہے, سید ارشد نے لکھا ہے, محمد جمیل عباسی رائے نظر حیات نے پروگرام کو پسند کیا ہے, خلیل عباسی نے بھی لکھا ہے. ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ملک نائب خان نے کال کیا ہے کوہاٹ سے, لیاقت الملک نے دیر سے, اور سراج وزیر نے نارتھ وزیرستان سے. آگے چل کر ہم اسحاق سمرو کو بھی لیں گے جو سندھ میں الیکشن مانیٹرنگ کرتے رہے ہیں, ان سے بھی ہم سنیں گے کہ انہوں نے اس پروسیس کے دوران کیا دیکھا ہے. لیکن اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لوٹتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے www.urduvoa.com. یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
جی, ہمارا پروگرام چل رہا ہے کہ پاکستان میں غیر سرکاری ادارہ پلڈیٹ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ فوج اور عدلیہ کا طرز عمل جانبدار نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے آنے والے انتخابات پر شک ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد ہیں, جبکہ اے پی پی کے سابق چیف محمد ریاض ہیں. ہم اس وقت کالرز کو موقع دینا چاہتے ہیں. ایک نئے کالر ہیں نارتھ وزیرستان سے, سراج وزیر. سراج وزیر بات کیجیے. جی, کالر ہیں نارتھ وزیرستان سے, سراج وزیر.
میری آواز آ رہی ہے؟
بالکل آ رہی ہے, بات کیجیے.
السلام علیکم, تمام سننے والوں کو سلام. کرنل صاحب سے میرا یہی سوال ہے کہ اس ادارے میں جو رپورٹ پیش کیا اس میں کوئی شک نہیں, فوج اور آئی ایس آئی کا بڑا رول ہوتا ہے الیکشن میں, جو وہی چاہتے نا ان کی حکومت آتی ہے.
اور دیر سے لیاقت الملک کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
بلڈاٹ کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ ایک بات ان کی طرف ضرور اشارہ کروں گا کہ میڈیا جو ہے اس کا کردار جمہوریت کے حوالے سے، پاکستان جیسے ملک جہاں میڈیا پر بڑی پابندیاں ہوا کرتی تھی، اب 15-20 سال سے مکمل آزادی دی گئی ہے، اور ان کو چاہیے تھا کہ یہ جمہوریت کی پٹلی کو پٹلی پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے نیشنل ایشوز پر، انٹرنیشنل ایشوز پر، اور یہاں جو سیاسی نظام ہے اس کو مستحکم کرتے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ فوج یا عدلیہ جو ہے وہ جانبداری کا لگ رہا ہے اس طرح، تو یہ یقیناً اس میڈیا کی وجہ سے ہیں، ایسے سٹیشنز اور چینلز ہیں
جو جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا میڈیا آزاد ہے یا نہیں. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. کوہاٹ سے ملک نائب خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. السلام علیکم. بی بی میں عرض کر رہا ہوں کہ میڈیا تو بالکل آزاد نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ میڈیا آزاد ہے، میڈیا بالکل آزاد نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگ شک اور شبہات کر رہے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن میں فوج عمران خان کو سپورٹ کریں گے. کرنل صاحب سے یہی عرض ہے کہ یہ کہاں تک درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فوج کا ان سیاسی لیڈران پر بالکل قبضہ ہے. یہ پاٹا کے انضمام میں یہ تین بڑی اتھارٹیاں یہ ہر وقت واپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور اس موقع پر یہ سارے اکٹھے ہو کے پاٹا کے عوام کی رائے کو نظر انداز کر کے اور اس کو ضم کر لیا. والسلام.
کرنل فاروق، کیونکہ آپ سے سوال کیا گیا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ شک ہے کہ عمران خان کو کامیاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پس پردہ، آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں یہ صرف ایک تاثر دیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ شاید عمران خان آرمڈ فورسز کے رول کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، یا وہ ان کی حکومت اس وقت کے پی ایک ایسے صوبے میں ہے جو کہ دہشت گردی میں فرنٹ لائن پروونس ہے، اور یقیناً وہاں پہ پاکستان آرمی سیکورٹی فورسز کا بہت زیادہ رول ہے. تو دیکھیں کسی سٹیج پہ بھی یا کسی سطح پہ بھی اس کو آرمی کی پیٹرنائزیشن حاصل نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ الیکشن ایئر ہے تو مختلف پارٹیز یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہیں. جیسے ایک پولیٹیکل پارٹی نے ان کے لیے لاڈلا کا لفظ یوز کیا، لیکن میرے خیال میں ان میں سے کسی میں بھی حقیقت نہیں ہے، اور انشاءاللہ جب الیکشنز ہوں گے تو ایسے تمام تاثرات جو ہیں وہ خود ہی بڑے واضح ہو جائیں گے. جی
محمد ریاض، ایک واضح فرق ہم دیکھ رہے ہیں 2013 کے انتخابات میں اور ابھی جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. 2013 میں ہم نے دیکھا کہ طالبان نے جو خصوصاً حملے کیے وہ پیپلز پارٹی پہ کیے تھے، اے این پی پہ کیے تھے اور ایم کیو ایم پہ کیے تھے، جو سیکولر جماعتیں کہلاتی ہیں. اس سال آپ نے اس کی نسبت کس طرح کا فرق دیکھا؟
دیکھیں اس وقت تو خود پاکستان جو ہے وہ یعنی جو ماضی میں جو ہماری اپنی پالیسیاں رہی ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اپنی غلط پالیسیوں کا اعتراف نہیں کیا اور بزد رہے ہیں کہ وہ پالیسیاں درست تھیں، حالانکہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ بہت سی پالیسیاں غلط رہی ہیں جس کا ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا. ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے لوگ مرے بڑی تعداد میں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بیک لاگ جو تھا اس کی وجہ سے کہ وہ پیریڈ ایسا تھا کہ جس میں یعنی خود افغانستان تھا، افغانستان کی سیاست پاکستان پر، پاکستان کی سیاست افغانستان پر اثر انداز ہوتی رہی ہے، ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ ساری چیزیں جو ہے بند ہو جائیں گی. ایک بات تو یہ ہے. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ ان طالبان کے، کیونکہ یہ لوگ ووکل، یہ کھل کھلا کے اس کے خلاف باتیں کرتے تھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی چاہے وہ اے این پی تھی. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی یا اے این پی یا دیگر سیکولر جماعتیں طالبان کو اگر اپنا دشمن سمجھتی رہی ہیں تو وہ بھی ان کو اپنا دوست تو پھر نہیں سمجھتے رہے نا. انہوں نے پھر ان کو الیکشن کے دوران ان کی جتنی بھی کمپین تھی اس کو محدود کر کے رکھ دیا تھا. ایک تو یہ تھا. لیکن میرا یہ خیال نہیں ہے کہ آئندہ چل کر ایسا ہوگا، کیونکہ ہمیں بڑے سارے جو پرابلم ہیں پاکستان کے اندر، مثلاً یعنی افغان ایشو کو ہم ابھی تک حل کرنے میں ناکام رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی جان چھڑانے میں ناکام رہے، میں تو یہ کہوں گا. اسی طریقے سے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کا بھی ہمارے بارے میں جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ ہمیں یعنی گیمر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈبل گیم ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو ان کی جانب سے بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, بہت زیادہ ہم لوگوں کو وہ جو ہے وہ باوجود ہمارے لوگ اپنا کیس پیش کرنے میں یا کھلا کے ٹرانسپیرنٹ انداز میں اپنی بات رکھنے میں ہمیشہ سے ناکام رہے. اس وجہ سے ویسٹرن جو ہے وہ بھی ہم پر اثر انداز ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ نہیں ہے کہ جو ہے الیکشن جو ہیں اس میں, ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس پیریڈ کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ٹالرنس کا عنصر ان میں ختم ہو گیا ہے, اور اس کا بہت زیادہ جو ہے چانسز ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ وائلنٹ ہو جائیں, ان میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو جائے, کیونکہ سیاسی طور پر ایک دوسرے کو رد کرنے کے بجائے پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے کو اپنا ذاتی دشمن جو ہے وہ تصور کر لیا ہے, اور ان کے ایک دوسرے کے خلاف الزامات بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر الیکشن وائلنٹ ہوں, یا وہ پارٹیاں تو جو یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ ان کو جبرن الیکشن سے محروم کیا جا رہا ہے یا ان کے لیے راستے مسدود کیے جا رہے ہیں تو وہ وائلنٹ ہو جائیں اور وہ 1977 کی صورتحال کو پیدا کر دیں, تو یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے ایسا آگے چل کر ہو سکتا ہے.
ہمارے ساتھ تھے اے پی پی کے سابق چیف محمد ریاض, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. کرنل فاروق, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمیں سندھ سوشل سائنٹسٹ فورم کے اسحاق سومرو نے جوائن کیا ہے. یہ سندھ میں الیکشن مانیٹرنگ بھی کرتے رہے ہیں اور یہ بتائیں گے کہ انہوں نے وہاں کیا دیکھا. اسحاق سومرو, آپ بتائیے کہ سندھ میں جو الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس میں آپ نے کیا دیکھا ہے, کیا کچھ نظر آ رہا ہے کہ ریگنگ کا سما ہے یا آئندہ کے جو انتخابات ہیں وہ منصفانہ نہیں ہوں گے؟
سندھ میں ابھی جو ہے الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ کل رات سندھ میں اسمبلی بھی ختم ہو گئی ہے, تحلیل ہو گئی ہے, اور میرے خیال میں کہ 24 سے 36 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ انٹرم سیٹ اپ آ جائے گا اور پھر وہ جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے گا. ابھی تک تو صورتحال جو ہے وہ یہی ہے کہ چیزیں سموتھلی چلنی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ سندھ میں جو روایتی پیپلز پارٹی مخالف جماعتیں ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے یا عام لوگوں کا تاثر ہے, خیال ہے کہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ کہیں سے مل رہی ہے کیا پیپلز پارٹی کی مخالفت کے سلسلے میں, جیسے گرین ڈیموکریٹک الائنس ہے یا عمران خان کی پارٹی ہے یا ایس ایچ, جو روایتی دو پارٹیاں پیپلز پارٹی اور اپنے یہ جو ایم کیو ایم ہے. ویسے تو ایم کیو ایم میں کافی شرابندی کراچی کی سطح پہ ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف جماعتوں کی سپورٹ اندرونی طور پہ کی جا رہی ہے, یہ کوئی میرے خیال میں ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے.
اچھا جی, ہمیں بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں لیکن کالر ایک ہولڈ پہ ہیں, ان کو لیتے ہیں. ممند ایجنسی سے حوالدار ذوالفقار کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم بہن.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم بہن.
وعلیکم السلام.
اس دفعہ جو الیکشن آ رہا ہے, ہم پاٹا والا پاٹا کے رول پر دے گا الیکشن یا ڈالیں گے ووٹ یا صوبے کے رول پر ووٹ ڈالیں گے؟
جی اچھا سوال ہے, کس بنیاد پہ آپ لوگ ووٹ ڈالیں گے وہ بھی سوال ہم اٹھاتے ہیں. اس وقت ہمیں جو فیس بک پہ کامنٹس آ رہے ہیں ان کو بھی سنتے ہیں, لیکن لائیو کالر ہیں مرید خان میاں والی سے. جی جناب بات کیجیے مرید خان.
السلام علیکم جناب, دوست کال سے یاد کر رہا ہوں. یہ ہماری مثال یہ ہے کہ اگر سچ بولیں تو ماں کو مار پڑتی ہے, اگر جھوٹ بولیں تو باپ کتا کھاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ کسی نے تو سچ بولنا ہے کہ نہیں جناب. والا یہ ایوب خان نے جو ہے نا فنکشن اسمبلی بنائی تھی, اس کے بعد جو ہے نا یہ ابھی تک جو ہے ہمارا ستیہ ناش ہو رہا ہے. یہ کب جو ہے نا الیکشن شفاف ہوئے ہیں؟ الیکشن شفاف ہوئے تھے جائزہ کے وقت, لیکن وہ الیکشن شفاف ہونے کے باوجود ملک ٹوٹ گیا تھا. اس لیے جو ہے نا بالکل شفاف ہونے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے.
اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا, آپ کو بالکل ہم نے واضح انداز میں سن لیا. برہان آفریدی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ الیکشن تو ہوئے گا انشاءاللہ, 100% یقین ہے کہ عمران آئے گا ضرور.
اچھا شکریہ.
لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر عمران آ جاتا ہے تو یہ باقی لیڈرشپ جو ہیں یہ تو پھر عدالتوں میں جائیں گے, اور یہ نہیں معلوم کہ پھر کیا ہوگا عدالتوں میں, اور یہ پبلک سوسائٹی کو بھی اسلام آباد دھرنا سب کچھ کرائیں گے, تو آخر اس کا کیا کیسا فاروق کرنل فاروق صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے یہ کیسا چلے گا یہ حکومت.
دلچسپ ہے, لیکن کیونکہ اسحاق سومرو نے کہا کہ جو دیگر پارٹیاں ہیں ان کو سندھ میں کامیاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسحاق سومرو, آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے پس پشت کچھ ایسے ہاتھ ہیں جو ان کو آگے بڑھانے میں تلے ہوئے ہیں, خاص طور پہ سندھ میں.
ابھی سندھ کی صورتحال جہاں تک ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو پاکستان جو اس کے پارٹی والے ہیں وہ وہی ہیں جو روایتی پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں, اور ہمیشہ جو ان اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے چن کے آتے ہیں جن میں سابق وزیر اعلیٰ ایک دو ہیں, اور اس کے بعد گرین ڈیموکریٹک الائنس جو انہوں نے بنایا ہے جو پیپلز پارٹی مخالف ہے, اس میں آگے چل کے یہ ان کا جو ہے آپس میں جو ہے اتحاد بنے گا, اور اس کے لیے جو ہے کراچی میں فریکوئنٹلی وزٹس کر رہے ہیں یہ اپنے عمران خان صاحب کر رہے ہیں. یا ایک اور دلچسپ جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دو تین دن پہلے, تو یہاں کی جو دوسری فنکشنل مسلم لیگ فنکشنل ہے جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں میجر پارٹی ہے, تو ان سے ضیاء الحق کے جو بیٹے ہیں اعجاز الحق, اور ویری انٹرسٹنگلی کہ وہ اس میں حافظ سعید صاحب بھی تھے, تو انہوں نے وہاں کراچی میں ان سے وہ طویل ملاقات کی ہے, اور اس کے بعد سندھ میں ایک کانگریس پارٹی ہے ایس یو پی جس کو چلا رہے ہیں بزرگ اور مرحوم رہنما جی ایم صاحب کے پوتے سید جلال محمود شاہ, انہوں نے ریٹن میں ایک معاہدہ کیا ہے پی ٹی آئی اور اپنی ایس یو پی کا کہ ہم سندھ میں جو ہے اکٹھے لڑیں گے, لیکن آگے بڑھ کے یہ چیز نظر آ رہی ہے یا ان کی جو ہے ان کے بیانات سے اور ان کی ایکٹیویٹیز سے لگ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کی مخالفت میں یہ ساری قوتیں جو ہیں وہ پاگاڑا ہے یا وہ رائٹس پارٹیز ہیں عمران خان ہیں, یہ اکٹھے ہو کے اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ کریں گے, اور ایکٹیویٹیز سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی پتے پشت جو ہے وہ قوتیں جو ہیں وہ سرگرم ہیں, اور وہ حیدرآباد میں کراچی میں ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور یہ سلسلے جاری ہو گئے ہیں, اور لوگ جو ہیں اس کو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکٹھے ہو کے پیپلز پارٹی کا مقابلہ.
اسحاق سومرو, ذرا مختصر جواب دیجئے اس کا کہ ویسے ہی پیپلز پارٹی نے عوام کے لیے کچھ خاص نہیں کیا ہے ایسے میں, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے مخالف جو تنظیمیں ہیں ان کے پس پشت اور قوتیں ہیں, ایسے میں عوام کیا سوچ رہے ہیں, کیا وہ ووٹ دیں گے؟
میرا خیال ہے کہ بلکہ ہسٹری بھی کہتی ہے کہ 1970 سے لے کے 2013 تک جو 11 الیکشن ہوئے ہیں اس میں سے 10 الیکشنز میں سندھ میں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے میجر پارٹی بن کے ابھری ہے, کسی ایک بھی الیکشن ایسی نہیں ہے جس میں پیپلز پارٹی میجر نہیں بنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کام کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں, فار ایگزامپل اگر جو دوسرے ہیں جو وفاق میں رہے ہیں, فار ایگزامپل وفاقی وزیر صدر الدین شاہ ہیں جو مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں, یا ایون یہ اپنا دوسرے جو بھی ابھی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں یہ وفاق میں بھی رہے ہیں, تو انہوں نے بھی اپنی کوئی ایسی کارکردگی نہیں دکھائی ہے, تو اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کو کارکردگی کے بنیاد پہ بھی ووٹ ملتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے جو مخالف ہیں ان کو سندھ کے لوگ اب تک 1970 سے لے کے ڈس لائک کرتے آئے ہیں, یا ان کو کوئی ایسے ووٹ نہیں دیے ہیں کہ وہ حکومت بنا سکیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی قوتیں جو ہیں, اگر یہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا کہ پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے یا نہیں, اس کے ویسے پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ کریں گے, دوسری قوتیں جو ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں یا بنا کے ان کو بھیجا گیا ہے کسی اور کہیں گے, اس وجہ سے کہ شاید ان کو اس دفعہ بھی پچھلی الیکشنوں کی طرح ووٹ نہیں ملیں گے.
ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے. کرنل فاروق احمد, جانے سے پہلے فاٹا کے جو کالر نے سوال پوچھا کہ اب جب کہ فاٹا اور کے پی کا انضمام ہو رہا ہے تو فاٹا کے لوگ کس طرح ووٹ دیں گے؟
دیکھیں اس کے اوپر چیف الیکشن کمیشن ایک تفصیلی لائحہ عمل جاری کریں گے چند دنوں میں, اور وہ بالکل ویسے ہی کریں گے جیسے باقی پاکستان کے حصوں میں ہوتا ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں دیکھیں, کچھ ہماری لمیٹیشن ضرور ہوں گی, لیکن اس میں آرمی بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے گی تاکہ فاٹا کے عوام جو ہیں وہ اپنی خواہشات کے مطابق اس جمہوری عمل کا حصہ ضرور بنائیں. جی
اچھا جی, بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد, جبکہ سندھ سوشل سائنٹسٹ فورم کے اسحاق سومرو بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ شامل تھے. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اس وقت سمندروں پر ایک ڈائیلاگ شروع ہو گیا ہے. یہ بات چیت کا سلسلہ 2 سال تک منقطع رہا, لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بات چیت جاری ہو گئی ہے, اور اس میں خاص طور پہ جو دونوں ممالک کے فشرمین ہیں جو ایک دوسرے کے ہاں یرغمال ہیں, ان کو رہا کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس وقت ہم رابطہ کر رہے ہیں, محمد علی شاہ ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان فشر فوک فیڈریشن کے, جبکہ ایڈیٹر چوتھی دنیا کے سنتوش بھارتیہ بھی ہوں گے. اس دوران میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے فیس بک پہ لکھا ہے. اعجاز خان, فاطمہ جدون, مستی علی خان, شاہ جی, سجاد حسین اور اسد اللہ اور سید خان, بعض لوگ اس وقت ہولڈ پہ بھی ہیں, ان کو بھی ہم موقع دینا چاہتے ہیں. فتح خان نے ہمیں کال کیا ہے ٹانک سے. جی جناب, بات کیجیے. اچھا, اور محمد دین ہیں ہنگو سے. جی بات کیجیے. وعلیکم السلام.
تو پہلے جو سیشن گزر گیا ہے, جو کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی پشت پر کوئی طاقتور کھڑے ہیں, اس کو بنانا چاہتے ہیں, تو اگر ایسا ہوا تو میں خود خیبر پختونخوا سے تعلق رہتا ہوں. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے, تو اگر اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تو اللہ جانے یہ لوگ کدھر جائیں گے.
یہ سوال بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارا سیگمنٹ اس پر ختم ہو گیا, تو ہم چاہیں گے کہ یہ اگلے سیگمنٹ پر لوگ بات کریں. محمد شفیع نے کال کیا ہے چترال سے. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم. جی بہت شکریہ کال لینے کا. یہ پروگرام تو پچھلا والا تھا, لیکن ہم اپنے پیغام ہی دے سکتے ہیں. اصل میں سیاسی جماعتیں ہمیشہ فوج کے کردار پر انہوں نے شک کیا, لیکن اس کا ہمیں جواب نہیں مل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی سے جان چھوٹ جانا چاہیے, کسی کوئی تیسرا قوت جو ہے اس کو آنا چاہیے تاکہ تبدیلی جو ہے تھوڑا نظر آئے. بہت شکریہ.
بہت شکریہ, اور ہم چاہیں گے کہ اگر کالز جو ہیں, جو بھارت اور پاکستان کے درمیان اس وقت تعلقات کچھ بہتر ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ ہم اپنے ماہرین سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ میریٹائم باؤنڈری وائلیشنز جو ہو رہی ہیں, یعنی کہ دونوں ممالک کے جو مچھیرے ہیں وہ ایک دوسرے کی سمندری حدود میں جاتے ہیں, اور اس حوالے سے آج کی جو میٹنگ ہے وہ بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 سال کے بعد بھارت اور پاکستان نے پہلی مرتبہ ایک کامیاب ڈائیلاگ کیا پیر کو, جس کی وجہ سے نظر آتا ہے کہ اب جو ان دونوں ممالک کے درمیان بہت ہی مشکل مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر اگر ہمارے مہمان آتے ہیں یا اگر آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بے شک کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800 777 8909 0800-777-8789. اگر ہمارے مہمان اس وقت لائن پہ ہیں تو ہم ان کو لیتے ہیں، ورنہ پھر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں کیونکہ کوئی رپورٹ اس پر اس وقت تیار نہیں ہے. ہم آتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے پاس ایک دلچسپ رپورٹ آئی ہے اس موضوع پر کہ ایران کے صدر حسن روحانی نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ جون کی 9 اور 10 تاریخ کو ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم اپنے مہمانوں کو لیں گے اس موضوع پر، اور امید ہے کہ یہ جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں، اس کو بھی ہم ٹچ کریں گے، کیونکہ ہم نے دعوت دی تھی پاکستان فشر فوک فیڈریشن کے چیئرمین کو، اور بھارت سے ہمارے ساتھ ہونے والے تھے سنتوش بھارتیا. ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ اس وقت دونوں سے رابطہ نہیں ہو رہا، لہٰذا ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں. اس موضوع کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایران میں پاکستان کے سابق سفیر امین اللہ رئیسانی نے، ان سے بھی ہم سوال کرتے ہیں. رئیسانی صاحب، آپ کو خوش آمدید. ہم آپ کو تیسرے موضوع کے لیے لینا چاہ رہے ہیں، لیکن اس وقت ایک دلچسپ موضوع ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو فشر فوک ہیں دونوں طرف کے، ان کو رہا کرنے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں اس میں علاقے کے ممالک کا کتنا بڑا کردار ہے؟
یہ جو فشرز کا ایکسچینج ہوتا ہے،
جی جی بالکل،
لیکن یہ آپ دیکھیں نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہر سال جو ہے بہت سارے فشرز دونوں طرف سے پکڑے جاتے ہیں اور ان کو کچھ عرصہ وہاں دونوں طرف رکھ لیا جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد انویسٹیگیشن وغیرہ کر کے اپنی جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کئی سالوں سے یہی جو ہے چلا آ رہا ہے.
میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو خاص خبر ہے رئیسانی صاحب، وہ یہ ہے کہ کل ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور پہلی مرتبہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈائیلاگ ہوا ہے 2 سال کے بعد. اور ان کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کلبھوشن کا جو معاملہ تھا وہ دونوں ملکوں کے بیچ میں حائل رہا تھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہاٹ لائن ہوگی دونوں ملکوں کے بیچ، اور اگر یہ مچھیرے پکڑے گئے دونوں طرف سے تو ان کو چھڑانے میں زیادہ آسانی ہوگی. اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیے.
یہ آپ کا کہنا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے ہاٹ لائن کی اور مچھیروں کے بارے میں، کیونکہ یہ لوگ بے گناہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ نہیں ہوتا ہے. جب یہ سمندر میں جاتے ہیں تو ان کو نہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا دوسرے ملک کے اندر چلے گئے ہیں، کتنا اپنے ملک کے اندر ہیں. تو اسی خیال میں جو ہے بے خبری میں یہ جو ہے بعض دفعہ کراس کر جاتے ہیں، اور سمندری حدود میں کیونکہ کوئی ایسی لائن تو ہوتی نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی اتنے اچھے اکوپمنٹ بھی نہیں ہوتے، تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر ان کو کئی سال جو ہے جیلوں میں رکھا جاتا ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے جس میں ان بے گناہ لوگوں کو جو ہے جلدی جو ہے رہا کر دیا جائے گا.
جی بالکل، اور آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ سفیر بھی رہے ہیں ایران میں، اور ہمارے پاس ایک دلچسپ خبر آئی ہے کہ اب چائنا ایران کے حسن روحانی کو ہوسٹ کریں گے، کیونکہ چین کے اندر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور غالباً اس سلسلے میں ایک اہم بات چیت ہوگی. ہم سب سے پہلے آپ کو اس سلسلے میں ایک رپورٹ سناتے ہیں جو ہماری ساتھی شہناز عزیز نفیس نے تیار کی ہے.
عالمی تناظر میں اس اجلاس کی اہمیت کے بارے میں پاکستان سے عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کا کہنا تھا.
دیکھیے، اس کی سگنیفیکینس ایک تو یہ ہے کہ روٹین کے ایشوز کچھ ہوتے ہیں ان کے، کاؤنٹر ٹیررزم کے، آپس میں کوآپریشن کے، اکنامک کوآپریشن کے، لیکن جو اصل اس دفعہ توجہ ہوگی کیونکہ ایران بھی وہاں موجود ہے آبزرور کی حیثیت سے، اور اگر ان کے صدر وہاں آتے ہیں تو انڈائریکٹلی جو نیوکلیئر ایشو ہے، جو ایران کے امریکہ کے ساتھ معاملات اور مسائل ہیں، ان پہ گفتگو اگر مین فورم میں نہیں ہوگی تو کم از کم سائڈ لائن سے ضرور ہوگی, کیونکہ رشیا اور چین دونوں ایران کے سپورٹیو ہیں, اور چین کے لیے ایک یہ بہت اچھا موقع ہوگا کہ وہ ایران کے اندر بھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے پینیٹریٹ کرے, جس طرح پاکستان کے اندر مکمل طور پر چین موجود ہے, جو اکنامک کوریڈور بن رہی ہے, ویسے بھی اس کی کافی عرصے سے انویسٹمنٹس ہیں پاکستان کے اندر. تو اب غالباً امریکہ کی نئی پالیسی جو صدر ٹرمپ کی ہے کہ انہوں نے وہ ایگریمنٹ, نیوکلیئر ایگریمنٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے, ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے چین کو کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ آفر کرے, جو کہ میرا خیال ہے ایران فوری طور پہ قبول کر لے گا. تو اس طرح چین کے لیے اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے ایک اچھا موقع مل جاتا ہے, ورنہ چین کا جو انفلوئنس ہے وہ عام طور پہ پاکستان ایران بارڈر پہ آ کے رک جاتا ہے.
دوسری جانب یہاں امریکہ سے امریکی دفتر خارجہ میں سابق تجزیہ کار والٹر اینڈرسن کا کہنا تھا کہ خود چینی صدر, ایرانی صدر روحانی اور روسی صدر پوٹن کی اس اجلاس میں شرکت سے عالمی سطح پر اس اجلاس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تاہم وہ کہتے ہیں کہ اس بلاک میں موجود ممالک کے مابین پائی جانے والے اختلافات کی وجہ سے یہ اجلاس اپنے مقاصد کے حصولی میں کامیاب نہیں ہو سکتا.
There are a lot of internal divisions among them. It has been largely a Chinese effort.
ان کے آپس میں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں, یہ زیادہ تر چین نما اجلاس ہے, لیکن حقیقت میں چین کو اس اجلاس سے کبھی کچھ زیادہ فائدہ نہیں پہنچا. اجلاس کے موقع پر صدر روحانی اور چینی صدر شی کے مابین ملاقات کے بارے میں مسٹر اینڈرسن کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ تجارت سے متعلق کوئی بھی نئی پالیسی اعلان کرنے سے پہلے چین کو سوچنا چاہیے, کیونکہ امریکہ کہہ چکا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والی کمپنیوں کے خلاف سخت پابندیاں عائد کرے گا. یہ تھے ایک امریکی تجزیہ نگار والٹر اینڈرسن. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس.
جی, اور ہم چلتے ہیں ایران میں پاکستان کے سابق سفیر امین اللہ رئیس ثانی کی طرف. ہمیں اس وقت ڈاکٹر زبیر اقبال نے بھی جوائن کیا ہے جو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ہیں, یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں. لیکن رئیس ثانی صاحب, آپ بتائیے کہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں چین اور ایران کے جو اہلکار ہیں ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے جون کی 9-10 میں چائنا کے اندر, یہ کتنی اہم ملاقات ہے, خاص طور پہ اب جب کہ امریکہ نے ایرانی جوہری معاہدے کو ختم کر دیا ہے؟
دیکھیں, دو تین چیزیں آپ اگر نوٹ کریں, یہ دنیا میں جو چینجز آئی میڈیا اور ان سب کے تحت بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب لوگوں کو عام معلوم ہونا شروع ہوگی. اگر آپ یہ پچھلے 7 دہائیوں کا امریکہ کا سارا سسٹم دیکھیں کہ امریکہ نے جس ملک کے ساتھ بھی دوستی کی ہے, جو بھی اپنا قدم بڑھایا, انہوں نے کوئی ایز سچ اکنامک ایکٹیویٹی, اکنامک ڈیولپمنٹ اس علاقے میں نہیں کی. صرف ایک چیز امریکہ نے کی ہے, دیٹ از سیل آف آرمز اینڈ ایمونیشن کریئٹنگ کانفلکٹس. اس سے جو ہے اب دنیا جو ہے بہت جٹری ہو گئی ہے کہ امریکن جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ایک کانفلکٹ کریٹ کرتے ہیں, آرمز اینڈ ایمونیشن کی سیل کرتے ہیں, ویئر از چائنا جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا, وہ اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو انہانس کرتا ہے. اس اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ اس وقت دنیا میں اکنامک ایکٹیویٹی کی جو ہے زیادہ ضرورت ہے, اور امریکہ کو اپنی اس یہ جو نیگیٹیوٹی کی جو پالیسی ہے, دے ہیو ٹو چینج اٹ, کیونکہ دنیا بہت جو ہے بدل رہی ہے, اور اس بدلتے دور میں ان کو بھی پیار اور محبت سے آگے بڑھنا چاہیے, نہ کہ ایک ڈنڈے کے ساتھ جو ہے ہر کام کرے, کیونکہ ڈنڈا ہر چیز کا جو ہے علاج نہیں ہوتا.
یہ سوال میں کرنا چاہوں گی مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال سے. ڈاکٹر زبیر, جس طرح سے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین کوشش کر رہا ہے کہ ایران اس کے قریب آئے, امریکہ اس پوری ڈیولپمنٹ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو ترک کرنے کے بعد وہ نہیں چاہے گا کہ ایران کسی اور ملک کی طرف جائے.
آپ کا کہنا درست ہے. دیکھیے, بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر چین ایران کے ساتھ زیادہ مل کر بیٹھتا ہے اور نئے فیصلے کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے چین کی جو مڈل ایسٹ میں سچویشن ہوگی وہ ایک جیو پولیٹیکل لیول پہ آ جائے گی, وہ پیور اکنامک قسم کی ریلیشن شپ نہیں رہے گی. अब जियो पोलिटिकल जो सत्ता जो होती है उस पर काम करने के लिए आपको नए इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है जो इस वक्त चीन इस्तेमाल नहीं कर रहा। इन अदर वर्ड, अब चीन को एक तरफ तो ईरान और दूसरी तरफ जो ईरान के अपोजिशन वाले हैं जिसमें कि सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह शामिल हैं, उनके दरमियान जो पॉलिसी पाई जाती है उस पर नजरसानी करनी जरूरी होगी। तो इसलिए ये मुश्किल पैदा हो जाती है कि जब अगर आप ईरान की तरफ बहुत टिल्ट करते हैं तो फिर आपके इंटरेस्ट दूसरे मुल्कों के साथ कैसे मुतासर होते हैं, एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि यकीनन इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान जो ट्रेड वॉर सी हो रही है उसकी वजह से अगर चीन ईरान की तरफ ज्यादा फैलता है तो फिर उसकी वजह से चीन और अमेरिका के दरमियान चपकलिश बढ़ती है। तो इसलिए जरूरी ये हो जाता है चीन के लिए कि वो ये महसूस करे कि किस किस्म के कदम उठाए जाएंगे। जो हमें सामने नजर आ रहा है वो तो ये है कि चाहे अमेरिका उसको पसंद करे ना करे, चीन ईरान के साथ अपनी जहां तक ऑयल इंपोर्ट्स की रिलेशनशिप है उसको कायम रखेगा और महसूस ये होता है कि अमेरिका उसको अपोज करने की कोशिश नहीं करेगा।
डॉक्टर जुबैर, आप जानते हैं कि ईरान अमेरिका की शिमाली कोरिया के मामले पर अब पहल होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन से मुलाकात करने जा रहे हैं और हम सब जानते हैं कि चीन का इसमें एक बड़ा किरदार है। अब आपके ख्याल में अमरीका किस हद तक जो है मजबूर हो जाएगा कि चीन को नाराज ना करे अगर वो ईरान को अपने साथ मिलाना चाहता है?
जी देखिए, वही मैं पहले अर्ज कर रहा था कि जहां तक देखिए ईरान के दो बड़े अहम इस वक्त मकासद सामने हैं। एक तो ये कि उनके ऑयल एक्सपोर्ट पे असर ना पड़े, नंबर एक। नंबर दो, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी उनको मेंटेन किया जाए ताकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन, उस पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में चाइना यकीनन इन दो मामलों के मुताबिक देखेगा। जहां तक ऑयल ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट का ताल्लुक है वो उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा मुझे मालूम हुआ है, जैसे कि इस वक्त ग्रेपवाइन में बात आ रही है, अमेरिका इसको कंडेम तो करेगा लेकिन इसको अपोज नहीं करेगा, एक तो बात यह रहती। दूसरी बात है इन्वेस्टमेंट्स की। चाइना अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आ जाती है, जो इस वक्त चाइना के पास कुछ हद तक है लेकिन इतनी नहीं कि जितनी वो चाहता है। और उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है तो फिर अमेरिका और चीन के दरमियान जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता है। तो इसलिए बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। वो कैसे होगा ये भी नहीं कह सकते, लेकिन ये यकीनन बात है कि चीन अपनी तरह से पूरी कोशिश करेगा कि वो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए वो यूरोपियंस के सपोर्ट दे और रशिया के साथ मिलके वो ईरान को एक किस्म की तकवीर पहुंचाए ताकि वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट को कायम रखने के लिए तैयार रहे।
हम लौटते हैं ईरान में पाकिस्तान के साबिक सफीर अमीनुल्लाह रईसानी की तरफ। रईसानी साहब, आप बताइए कि चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक राहदारी मंसूबा शुरू किया है वन बेल्ट वन रोड के तहत, आपके ख्याल में अब वो ईरान को इस नज़र से देख रहा है कि वहाँ भी वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता है?
जी, ये तो जाहिर है, वाजह चीज़ है कि जिस तरीके से चीन जो है सारी दुनिया में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी उसने शुरू की हुई है और उसके चाइना को जो है बहुत सारे फायदे हासिल हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि चाइना जो है वो एक वॉर जोन की तरफ नहीं जाता, वो इकोनॉमिक जोन की तरफ जो है बढ़ता है और उसकी वजह से जो है उसने बहुत सारे मुल्कों को के साथ अपनी दोस्ती जो है बढ़ाई है। अब यहाँ तक ये जो है ईरान के साथ उसके ताल्लुकात जैसे बढ़ेंगे तो सिर्फ ईरान के साथ नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये फिर जो है फैलेंगे, जो है सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जाएंगे, वो भी आहिस्ता आहिस्ते इसी इन्फ्लुएंस के अंडर आएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि यही चीजें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ये बहुत सारे मुल्कों को एक दूसरे के नजदीक ला रही है और इसी की वजह से चाइना के ज्यादा से ज्यादा जो है दोस्त जो है वो बढ़ते जा रहे हैं।
हमें कुछ लाइव कॉल्स भी आई हैं, हालांकि फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया है। मुमताज़ अली चांडियो, अरमान नसीर, अनवार जेब खान, एजाज अहमद हनफी, बहराम जावेद जाफरानी, शफकत रसूल कमर, हमीदुल्ला और सबा शाकिर, ये सब हमें लाइव सुन रहे हैं इस वक्त फेसबुक पे। लेकिन लाइव कॉलर को लेते हैं धारावाला से, शौकत अली अंजुम।
السلام علیکم میڈم, شوکت علی انجم دارا کر رہا ہوں. میڈم میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا لابی سسٹم کی طرف نہیں بڑھ رہے کہ ایک طرف تو امریکن ہے اور دوسرے طرف چائنیز, پہلے جیسے رشیا ہوتا تھا اور امریکہ ہوتا تھا, اب چائنا کی طرف مائل نہیں ہو رہی ہے دنیا اور دوسری امریکہ کی طرف, یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں.
بڑا اچھا سوال ہے ڈاکٹر زبیر اقبال. سرد جنگ ختم ہو گئی, روس اتنا طاقتور نہیں رہا, چین ابھر رہا ہے. جی ڈی پی کے حساب سے آپ بتائیے کہ امریکہ کے جی ڈی پی کے حساب سے چین کا کس طرح مقابلہ ہوتا ہے؟
دیکھیے, جہاں تک چین کی جی ڈی پی کا معاملہ ہے, جو اکنامک اسٹرینتھ کا معاملہ ہے, وہ اس وقت نمبر دو پہ ہے. امریکہ ابھی بھی نمبر ایک پر ہے, لیکن جس اسپیڈ پہ چائنا کی اکانومی بڑھ رہی ہے, یہ اگر اسی طریقے سے بڑھتی رہی تو پھر محسوس یہی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد چین دنیا کا سب سے مضبوط اور سب سے بڑی اکنامک پاور بن جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ ایک میجر پولیٹیکل پاور یا ایک میجر ملٹری پاور بھی بن جائے. تو ابھی کانفلکٹس باقی ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہی آ جاتی ہے کہ آیا یہ جو اکنامک گروتھ ہوگی اس کی وجہ سے ان کی اسٹریٹجک گروتھ جو ہے, یہ اسٹریٹجک اسٹرینتھ جو ہے, وہ بھی اتنی بڑھے گی نہیں بڑھے گی, یہ کہنا مشکل ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی یہ چیزیں جو ہیں ان کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے کئی فورسز آ جاتے ہیں, جس میں ملٹری اسٹرینتھ بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ کوآپریشن بھی شامل ہے. یہ ضرور ماننے والی بات ہے کہ امریکہ کی جو اسٹریٹجک پوزیشن تھی وہ کمزور ہو گئی ہے, کیونکہ ان کے نیچرل الائز کے ساتھ, جس میں یورپین شامل ہیں, ان کے ساتھ کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ان کو اتنی مضبوط سپورٹ حاصل نہیں جتنے کہ پہلے ہوتی تھی. یہ تو درست ہے. اب بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ آخر چین اس جو بڑھتی ہوئی پوزیشن کو کس طرح استعمال کرے گا, کنسٹرکٹیولی یا ڈسٹرکٹیولی. اگر ڈسٹرکٹیولی کرتا ہے تو یہ شارٹ قسم کی رہتی ہے, یہ آگے نہیں بڑھتی. لیکن اگر وہ کنسٹرکٹیولی اس پہ استعمال کرتا ہے اور دنیا کے ساتھ کوآپریٹ کر کے پرابلم سالونگ کی طرف جاتا ہے, تو پھر امید یہی ہونی چاہیے کہ اس کی اور امریکہ کے درمیان جو کانفلکٹ پیدا ہوگا وہ کنسٹرکٹیو قسم کا کانفلکٹ ہوگا, ڈسٹرکٹیو نہیں ہوگا.
یہ بتائیے, آپ کے علم میں ہیں, آپ امریکہ میں ہیں, آپ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ساؤتھ چائنا سی میں چین نے پچھلے دنوں ایک جزیرے پر بمبار نصب کیا, اور اب بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ بھی اپنی بحریہ کو وہاں متحرک کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر جو ہیں وہ فوجی لحاظ سے چین اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے حرکت میں آ جائے گا؟
یقیناً. دیکھیے, اس کو اپنا نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے, اسپیشلی وہ جو علاقہ ہے اس کو چائنا اپنی انڈر بیلی سمجھتا ہے, تو یقیناً اس علاقے میں وہ اپنی ڈیفینسو پوزیشن کو اسٹرینتھن کرے گا اور کانفلکٹ پڑ سکتا ہے. لیکن اسی لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ ممالک خود سمجھیں اور سوچیں کہ اس قسم کے کانفلکٹس کو اگر بچایا جاتا ہے تو اس سے دونوں طرف کو فائدہ ہوتا ہے. یہ زیرو سم گیم نہیں ہے, یہ پازیٹیو سم گیم ہے, اس کو پازیٹیو سم گیم کی بیسس پہ کھیلنا چاہیے. مشکل جب یہ آ جاتی ہے کہ جب شارٹ ٹرم پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح نہیں سوچا جاتا, ڈومیسٹک انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی بیسس پہ فارن پالیسیز بنائی جاتی ہیں جن کے لانگ ٹرم اثرات ہوتے ہیں, لیکن ان کو شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے. تو یہ افسوسناک بات ہے, میں مانتا ہوں, لیکن یہ درست ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان ساؤتھ چائنا سی کے علاقے میں کانفلکٹ بڑھتا جا رہا ہے, جو نہیں ہونا چاہیے.
اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال, اور ہمارے ساتھ تھے ایران میں پاکستان کے سابق سفیر امین اللہ رئیسانی. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
خدا حافظ.
اس پروگرام کے انجینئر تھے چینگ وانگ, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں۔
سما شبیر شاہ نے انڈیا بھر میں منعقد ہونے والے 12ویں جماعت کے وفاقی امتحانات میں بھارتی انتظام والے کشمیر سے ٹاپ کیا ہے۔ ان کی اس کامیابی میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے والد شبیر احمد شاہ سینئر علیحدگی پسند رہنما ہیں، جنہوں نے کل ملا کر اب تک 31 سال مختلف جیلوں میں گزارے ہیں۔ سیما کہتی ہیں کہ جب میرے والد جیل میں تھے تو میں کتابیں ساتھ لے جاتی تھی اور ملاقات کے لیے انتظار کے دوران جیل کے باہر پڑھتی تھی۔ سری نگر سے رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری رہنما شبیر احمد شاہ کی بیٹی سما شبیر نے بھارت بھر میں منعقد 12ویں جماعت کے امتحانات میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ٹاپ کیا ہے، جس کے لیے ان کی خوب پذیرائی ہو رہی ہے اور مختلف سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کی طرف سے، جن میں ان کے والد کے سیاسی مخالفین بھی شامل ہیں، انہیں مبارکبادی اور شاباشی کے پیغامات مل رہے ہیں۔ سما شبیر کو جن سرکردہ شخصیات نے سب سے پہلے مبارکباد پیش کی، ان میں ریاست کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا، سما شبیر شاہ کو 12ویں جماعت کے امتحانات میں 97.8% نمبرات حاصل کرنے پر مبارکباد۔ ان کی سخت محنت اور ثابت قدمی نے انہیں تمام مشکلات پر قابو پانے میں مدد دی۔ وہ واقعی ریاست کے نوجوانوں کے لیے ایک انسپریشن ہیں۔ سما کے والد شبیر شاہ گزشتہ ایک سال سے دلی کی تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ انہیں بھارت کے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے بیرونی ملک سے مبینہ طور پر رکومات غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کے ایک کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ 64 سالہ شبیر شاہ اس سے پہلے بھی متعدد بار گرفتار کیے گئے تھے اور انہوں نے کل ملا کر 30 سے زائد سال جیل میں گزارے ہیں، جس کے پیش نظر انہیں انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ضمیر کا قیدی قرار دے دیا تھا۔ سما شبیر نے، جو دہلی پبلک اسکول سری نگر کی طالبہ ہیں، وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مختلف لوگوں کی طرف سے مبارکباد دی جا رہی ہے، لیکن انہیں یہ خوشی ادھوری لگتی ہے کیونکہ وہ تاحال اپنے والد سے بات نہیں کر پائی ہیں۔
کافی خوشی ہوتی ہے جب ایسے سب جگہ سے کانگریچولیشن یہ سب آ رہا ہے، مگر وہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہی مسنگ ہے، جس سے میں چاہتی تھی مجھے کانگریچولیشن سب سے پہلے آئے بابا سے۔ ان سے ابھی تک کچھ بھی نہیں، مطلب پاسبل ہی نہیں ہے ان سے کوئی کانٹیکٹ، تو وہ چیز کافی زیادہ وہ اندر سے وہ مطلب جس سے ایموشنل ہو رہا ہے انسان، اسے تو اس چیز سے کافی ایموشنل ہو جاتا ہے۔
آپ نے کہا ہے کہ آپ ٹاکیز بننا چاہتی ہیں تاکہ جو لوگوں کی جو مسائل ہیں، قانونی مسائل، ان کو حل کرنے میں مدد دیں، کیا یہ صحیح ہے؟
جی جی، کیونکہ یہاں پہ تو ہم نے کشمیر میں کافی انجسٹس دیکھا ہے، میں نے پرسنلی بہت انجسٹس دیکھا ہے، تو تاکہ اور کوئی سفر نہیں کرے، کسی اور کے ساتھ انجسٹس نہیں ہو، میں لا پڑھوں گی۔
ان کی والدہ بلقیس شبیر، جو پیشے سے ڈاکٹر ہیں، کو بھی اس بات کا دکھ اور ملال ہے کہ سما کی اپنے والد سے رابطہ قائم کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔
میں کہوں گی کہ بہت انسینسیٹیو اور انہیومن ہے، کم سے کم اتنا مینیج کر سکتے تھے وہ کہ ایک بار شاہ صاحب کو اپنی بیٹی سے بات کرواتے۔ مطلب ہماری اتنی خوشی ہے، لیکن یہ ساری ادھوری خوشی ہے، ورنہ ان کو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ادھوری خوشی ہے۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔